وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. مکہ مکرمہ میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے اعلامیہ میں او آئی سی رکن ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ ایسے ممالک کا بائیکاٹ کیا جائے جنہوں نے اپنے سفارت خانے یروشلم منتقل کیے ہیں. اس سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم عمران خان نے کی اور افغان صدر سمیت کئی مسلم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی. خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں صوبائی اسمبلی کے 16 نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کا سلسلہ مکمل ہونے کے بعد عید الفطر سے باقاعدہ مہم شروع ہونے کا امکان ہے. حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سمیت کئی ایک سیاسی جماعتوں کے نامزد کردہ امیدوار مالی لحاظ سے مستحکم دکھائی دیتے ہیں اور عید الفطر کے خوشیوں سے بھی یہ مالدار امیدوار کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مجموعی طور پر 297 امیدوار ان 16 نشستوں پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق 2 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں 16 عام نشستوں پر 297 امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں، جبکہ خواتین کی 4 مخصوص نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 8 اور غیر مسلموں کی 1 نشست کے لیے صرف 3 امیدوار سامنے آئے ہیں. 16 عام نشستوں میں ضلع کرم کے حلقہ پی کے 108 پر سب سے زیادہ 31، جبکہ فرنٹیئر ریجنز پر مشتمل حلقہ پی کے 105 پر سب سے کم 10 امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل ہے. حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ 16، جمعیت علماء اسلام پارلی رحمان گروپ نے 15، جماعت اسلامی نے 14، عوامی نیشنل پارٹی نے 13، پاکستان پیپلز پارٹی نے 10 اور پاکستان مسلم لیگ نواز شریف نے 5 امیدوار نامزد کیے ہیں. سوائے قوم پرست عوامی نیشنل پارٹی، کسی بھی دوسری سیاسی جماعت نے خواتین امیدواروں کو عام نشستوں کے لیے نامزد نہیں کیا ہے. ناہید افریدی ضلع خیبر کے حلقہ پی کے 106 سے عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار ہے. ناہید افریدی نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا،
عید کے بعد پھر پورے زور و شور سے پھر یہ مہم شروع ہو جائے گی، تو انشاءاللہ چونکہ میں خود بھی ایک کینڈیڈیٹ ہوں تو میں بھی پھر اپنی مہم کا آغاز کروں گی عید کے بعد. تو حالات تو ویسے سازگار ہیں ابھی تک، مطلب ایسی نظر نہیں آ رہا ہے، مطلب لگ رہا ہے کہ مہم پرامن طریقے سے ہوگی اور الیکشن بھی پرامن. ہم امید کرتے ہیں کہ پرامن ہوگی ہماری یہ الیکشن.
ناہید افریدی نے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کے بارے میں کہا کہ حکومت میں ہوتی ہوئی ان کے امیدوار سرکاری اثر رسوخ ضرور استعمال کریں گے. ضلع خیبر سے پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار محمد زبیر نے کہا،
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایکسپائر تھا وہ بربختونخوا میں ضم ہو گیا ہے، تو اس میں ابھی الیکشن ہو رہا ہے، صبح الیکشن 2 جولائی کو. ہماری طرف سے جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہے، الحمدللہ ہم نے پہلے دن سے ساری تیاریاں شروع کی ہے اور رمضان انشاءاللہ عید کے بعد یہ تیاریاں اور بھی تیز ہو جائیں گی انشاءاللہ.
مختلف سیاسی جماعتوں بالخصوص حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بعض کارکنوں نے ٹکٹوں کی تقسیم پر اعتراضات اٹھائے ہیں اور نظر انداز کیے جانے والے بعض اراکین اب آزاد امیدواروں کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. ماضی میں ہونے والے عام انتخابات کی طرح غیر سرکاری ادارے فافین نے بھی قبائلی اضلاع میں ہونے والے انتخابات کی نگرانی کے لیے انتظامات شروع کر دیے ہیں. فافین کے عہدیدار مختار جاوید نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
انتظامات تو بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، اگرچہ تھوڑا سا مسئلہ یہ تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں این پی ہے، رولنگ پارٹی ہے جو پی ٹی آئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی جے یو آئی ہے، وہ جو 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا کینڈیڈیٹ کو فائنل کرنے میں ان کا پروسیس جو ہے وہ سلو رہا، لیکن چونکہ یہ ایک چیز طے ہو گئی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ انشاءاللہ گیون ٹائم پہ ہوں گے اور جو امینڈمنٹ ہے جو جائے گی سینٹ میں وہ الیکشن کے بعد ہوگی، تو اس کے بعد انہوں نے ہم نے آبزرو کیا کہ اپنا پروسیس جو ہے وہ تیز کیا ہے کینڈیڈیٹس کا.
تمام 16 حلقوں میں رجسٹر ووٹروں کی تعداد 26,90,000 ہے، جن میں سے خواتین کی تعداد 10,07,000 ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ اختر مینگل نے کہا ہے کہ حکومت نے ان کے 6 مطالبات میں سے کسی پر عمل نہیں کیا، لہذا وہ حکومت کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے. اہم اتحادی جماعت کی طرف سے اس اعلان کے بعد حکومت کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ سے بجٹ منظور کروانا آسان نہیں ہوگا. اسلام آباد سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں علی فرقان، مزید تفصیلات وہ بتائیں گے. جی علی فرقان صاحب.
جی گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی اور اس کے بعد اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے مشترکہ طور کے اوپر پریس کانفرنس کی تو دلچسپ طور پہ اس میں حکومت کے جو اہم اتحادی ہیں سردار اختر مینگل جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے, بلاول بھٹو اور مسلم لیگ نون کے شاہد حقان عباسی کے ہمراہ, انہوں نے بھی جو ہے وہ اظہار خیال کیا اور حکومت کی جو رویہ ہے جو پالیسیز ہیں ان کو ہدف تنقید بنایا. تو اس کے بعد یہ سوال جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گیا کہ کیا جو ہے وہ بی این پی مینگل جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ حکومت سے جو اپنی حمایت ہے وہ اس سے علیحدہ دستبردار ہو چکے ہیں. آج سردار اختر مینگل سے کچھ جو ہے وہ صحافیوں نے اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت کی, ان سے جو گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ حکومت کے ساتھ جو ان کی اچھے مطالبات تھے وہ ان میں سے کسی کے اوپر بھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, لہٰذا ان کی جو ہے وہ حمایت جاری رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے اور ان کی جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس صورتحال میں بجٹ میں حکومت کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے, ووٹ نہیں کریں گے. تو اس کے بعد جو صورتحال ہے اس وقت, چونکہ حکومت کے پاس بہت زیادہ عددی اکثریت قومی اسمبلی میں نہیں ہے اور سینٹ میں بھی حکومتی جماعت جو ہے وہ اقلیت میں ہے, تو اس وقت جو ہے وہ ایک بڑا سوال جو ہے ایک چیلنج حکومت کے لیے جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. اگرچہ بجٹ جو ہے وہ سادہ اکثریت سے منظور ہونا ہے, یعنی اس دن جس دن بجٹ منظور ہونا ہے اس دن ایوان کے اندر موجود جو ارکان ہیں ان کی اکثریت کے ذریعے جو ہے وہ بجٹ کی منظوری ہونی ہے, لیکن اگر حکومت اپنی جو متعلقہ تعداد ہے اس کو پورا نہیں کر پاتی تو حکومت کے پاس اخلاقی جواز جو ہے وہ کھو جائے گا حکومت کا, بجٹ منظور نہ ہونے کی صورت میں یقیناً جو ہے وہ حکومت اخلاقی جواز کھو جائے گی. تو اس وقت ایک بڑا جو ہے وہ چیلنج سامنے آ رہا ہے حکومت کے لیے کہ بجٹ 11 جون کو جو ہے وہ پیش ہونا ہے اور جون کے دوسرے ہفتے میں اس کی منظوری ہونی ہے, تو کسی طریقے سے اس دن اپوزیشن بھی جو ہے وہ بڑی متحرک ہو گئی ہے, مشترکہ طور کے اوپر کمیٹی بنا لی ہے اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بجٹ میں بھرپور جو ہے وہ اپوزیشن ٹف ٹائم دے, جس کی ایک عکاسی ہمیں جو گزشتہ روز تھا جمعے کا اس میں قومی اسمبلی کے ایوان میں نظر آیا, سینٹ میں ہم نے دیکھا کہ حکومت کی خواہش کے برخلاف جو ہے وہ ججز کے حوالے سے جو قرارداد ہے وہ منظور کر لی گئی. تو بجٹ سیشن جو ہے ایک بھرپور گہما گہمی کا نظر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ عید کے بعد اپوزیشن ایک اے پی سی بھی بلا رہی ہے آل پارٹیز کانفرنس, اور سردار اختر مینگل جو ہیں وہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں بھی شریک ہو رہے ہیں اور اس کا دعوت نامہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو اس حوالے سے جو اپوزیشن کی حکمت عملی ہے وہ سامنے آ رہی ہے اب حکومت کو ٹف ٹائم دینے.
بے حد شکریہ علی فرقان. اور اب خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان میں اعلی عدلیہ کی ججز کے خلاف حکومتی ریفرنسز پر وکلا اور حکومت ایک بار پھر سامنے آ گئے ہیں. سر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے 14 جون کو عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعلان کر دیا, جبکہ مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ ججوں کے خلاف ریفرنس کی خبر کس طرح لیک ہوئی اس کی تحقیقات کریں گے, ججوں پر الزام درست یا غلط ہونے کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ پیمرا نے 14 TV چینلز کو ریفرنس کے معاملے پر ایشوز ہونے پر نوٹس جاری کر دیے ہیں, اور اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں جو ہم اس وقت آپ کے لیے نشر کر رہے ہیں.
پاکستان میں ایک مرتبہ پھر وکلا تنظیموں نے تحریک چلانے کا عندیہ دے دیا. سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف حکومتی ریفرنسز پر وکلا رہنماؤں نے 14 جون کو عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعلان کر دیا اور تمام وکلا کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر امان اللہ کنرانی نے پریس کانفرنس میں حکومت کو مشورہ دیا کہ معاملہ اس سطح تک نہ لے جایا جائے کہ حالات خراب ہوں. انہوں نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ لکھنے والے سپریم کورٹ کے جج جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا.
ہم نہیں چاہتے جوڈیشری کو کمزور کیا جائے, ہم نہیں چاہتے ججوں کو انڈر پریشر لایا جائے, مگر ہم یہ ضرور چاہتے ہیں اس حقیقت کو ضرور چھان بین ہونی چاہیے, قاضی صاحب کے خلاف جو کاروائی ہوئی ہے وہ آئین اور قانون سے بالاتر ہے, اور اس کو ہم مطالبہ کرتے ہیں 14 جون سے پہلے حکومت اس کو واپس لے.
صدر سپریم کورٹ بار نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ سلام پیش کرتا ہوں جسٹس فائز عیسیٰ کو جنہوں نے اداروں کو جگایا. انہوں نے کہا کہ جنہیں دہشت گردی کے خلاف کاروائی پسند نہیں وہ سہولت کار ہے. دہشت گردی کے خلاف کاروائی میں رکاوٹ ڈالنے والا صدر ہو یا جج, سہولت کار ہوگا. ارکان پارلیمان شور شرابہ کرنے کے بجائے صدر کا مواخذہ کریں.
جو اپوزیشن ہے یا جو باضمیر لوگ ہیں, میں ان کو آج آپ کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ صدر پاکستان کے خلاف امپیچمنٹ داخل کرے. وہ صدر پاکستان جس نے جھوٹے گواہیوں کی بنیاد پر جھوٹ مبنی، بدنیت کے بد مبنی ایک ریفرنس داخل کیا ہے۔
دوسری جانب مشیر اطلاعات فردوس عاشق ابان نے کہا ہے کہ اپوزیشن ایک آئینی مسئلے کو سیاسی رنگ دے کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے۔ ججوں پر الزام درست یا غلط ہونے کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی۔
اس ریفرنس کا منسٹری لا اور اس سے ریلیونٹ فورمز کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا، تو میڈیا میں یہ خبر لیک جو ہوئی اس کی تحقیقات کی طرف ہمیں جانا ہے، اور میڈیا کو بھی ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے آپ کو ان چیلنجز سے نکلنے کے لیے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اداروں کے اندر جو ریفارمز لانے کی ضرورت ہے۔
اس کے ساتھ پاکستان میں میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے قائم ادارے پیمرا نے بھی ججز کے خلاف ریفرنسز پر بحث اور اس سے متعلق خبریں نشر کرنے پر 14 ٹی وی چینلز کو نوٹس جاری کر دیے اور 7 دنوں میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ ان 14 چینلز میں پاکستان کے تمام بڑے نیوز چینلز شامل ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 4.5 روپے کا اضافہ کیا گیا، جس سے اس کی قیمت 112.68 روپے ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے علی رانا کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا۔ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد 6ویں مرتبہ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ اس 9 ماہ کے عرصے میں 2 مرتبہ قیمتوں میں کمی بھی کی گئی۔ اوگرا ریکارڈ کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے حکومت سنبھالنے پر پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 92.24 روپے تھی، جو 9 ماہ کے عرصے میں بڑھ کر 112.68 روپے ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 9 ماہ کے عرصے میں 112.94 روپے سے بڑھ کر 126.82 روپے ہو گئی۔ اخبار بزنس ریکارڈر سے منسلک سینئر صحافی سہیل سرفراز کہتے ہیں کہ حکومت ٹیکسز میں اضافہ کر رہی ہے، جس سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔
جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ اس کو پیٹرولیم پرائسز کو ایز اے ٹول یوز کرتی ہے فار انکریز ریونیو کلیکشن۔ اس کے لیے وہ سیلز ٹیکس کی جو ریٹس ہیں وہ اس طرح سے ان کو رکھا جاتا ہے کہ یہ میکسیمم جو ہے وہ ریونیو آ سکے۔ جب گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہوگی کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کو ریونیو جنریشن کے لیے سیلز ٹیکس کے تھرو استعمال کیا جائے، تو اس کا جو ہے وہ ریزلٹ یہی نکلے گا کہ اس سے بہت زیادہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی ہے۔
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ اوگرا کی طرف سے بھجوائی جانے والی سمری کے مطابق نہیں۔ اوگرا کی جانب سے 29 مئی 2019 کو ارسال کردہ سمری میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 9.50 روپے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 11.50 روپے، لائٹ ڈیزل 7.85 روپے مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی تھی، لیکن حکومت نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ گزشتہ سال ان کی حکومت کے وقت بھی عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یہی تھیں، لیکن پاکستان میں قیمت ایسی نہ تھی۔
میں پیٹرولیم کا وزیر تھا، یہی سطح اس وقت بھی تھی، پچھلے سال 65 سے 70 کا برینڈ تھا، آج بھی وہی ہے۔
تجزیہ کار خرم شہزاد کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، اگر اس کمی کو عوام تک منتقل کیا جائے تو مہنگائی میں کمی آ سکتی ہے۔
ایران کے ساتھ امریکہ کا جو ایشو چل رہا ہے اس وقت، اس کی وجہ سے بھی آئل پرائسز میں کمی آئی ہے، تو یہ اچھی بات ہوگی کہ آنے والے دنوں میں جو ہے اس میں اگر گورنمنٹ یہ فائدہ جو ہے وہ عوام کو دیتی ہے تو اس کی وجہ سے مہنگائی میں بنسبت کمی ہو سکتی ہے۔
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عید کے دنوں میں ہی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ نے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والوں کو مہنگے کرایوں سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت میں افطار پارٹیوں کے انعقاد کی ایک دیرینہ روایت رہی ہے۔ ایسی پارٹیاں سیاسی، سماجی و مذہبی جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے منعقد کی جاتی ہیں، جن میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ ان افطار پارٹیوں سے سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں سنیے۔
کانگریس پارٹی کی جانب سے جمعہ کے روز نئی دہلی میں افطار پارٹی دی گئی، جس میں دہلی کانگریس کی صدر شیلا دکشت نے مسلمانوں کو عید کی پیشگی مبارکباد دی۔ اردو اور ہندی میں شائع ہونے والے ہفت روزہ چوتھی دنیا کے ادارے کی جانب سے برسوں سے ایک بڑی افطار پارٹی کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ 2 جون کو ہونے والی اس پارٹی کے بارے میں بتاتے ہوئے چوتھی دنیا کے مدیر اور سینئر صحافی سنتوش بھارتی نے کہا،
ہم نے جب چوتھی دنیا شروع کی 2009 میں، ہم نے 2010 سے روزہ افطار شروع کیا اور لگاتار ہم ابھی تک دلی میں روزہ افطار کرتے ہیں، اور اس میں ہم تمام مسلم سماج کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ہم نان مسلم کو بھی بلاتے ہیں، और हमारे रोजा इफ्तार में एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिलती है कि मोहब्बत की बात होती है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी आते हैं, दूसरे मुल्कों के हाई कमिश्नर भी आते हैं, पर हाई कमिश्नर का आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के अच्छे लोग और हिंदू समाज के अच्छे लोग मिलकर के आपस में बातचीत करते हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि उनकी इफ्तार पार्टी में जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले बिलखसूस मुतअद्दिद मजाहिब की सरकर्दा शख्सियात भी शिरकत करती हैं। गालिब एकेडमी नई दिल्ली के सेक्रेटरी डॉक्टर अकील अहमद ने दिल्ली में इफ्तार पार्टियों की रिवायत पर रोशनी डालते हुए कहा,
दिल्ली में इफ्तार पार्टियों का बहुत कल्चर रहा है, बहुत पुराना कल्चर रहा है, गैर मुस्लिम की तरफ से भी होता है, मुसलमान तो करते ही, और इसमें हर मजहब के लोग शरीक होते हैं, हिंदू भी होते हैं, जैनी भी होते हैं, तमाम लोग उसमें शिरकत करते हैं और एक दूसरे के मजाहिब के बारे में जानते हैं।
नई दिल्ली में वाकई मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारत खानों खुसूसन अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब की जानिब से भी बावकार इफ्तार पार्टियों का अहतमाम किया जाता है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से 3 जून को एक बड़ी इफ्तार पार्टी होने वाली है। एक मारूफ और बुजुर्ग शायर पंडित आनंद मोहन सुतशी गुलजार दिल्ली कई दहाइयों से हर साल एक रोजा रखते हैं और इस रोज एक बड़ी इफ्तार पार्टी का अहतमाम करते हैं। चंद रोज कबल उन्होंने 76वीं सालाना इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया था। हिंदू हया पसंद जमात RSS की एक तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से भी इफ्तार की दावत दी जाती है, लेकिन जब से मरकजी हुकूमत की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई है, सियासी इफ्तार पार्टियों का चलन कम हो गया है। सदर और वजीर आजम की जानिब से ऐसी पार्टियों का इनेकाद अब बंद कर दिया गया है। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
और अब कुछ आलमी खबरें। सऊदी अरब में जारी इस्लामी ममालिक के सरबराही इजलास से हटकर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के दरमियान जुमे के रोज़ पहली मरतबा बिलमुशफा मुलाकात हुई। इस मुलाकात से दोनों हमसाये मुल्कों के दरमियान कशीदा ताल्लुकात में बेहतरी की किरण नजर आई है। तालिबान के सरबरा हैबतुल्ला अखुंजादा ने अमरीका से बाइसरार कहा है कि तालिबान उस वक्त तक जंग जारी रखेंगे जब तक अफगानिस्तान से तमाम गैर मुल्की अफवाज निकल नहीं जाती। हैबतुल्ला ने ईद उल फितर से पहले अपने सालाना खिताब में कहा कि वह उनकी मंतकी तजावीज़ को कबूल करें। अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने जर्मनी के अपने पहले दौरे में जुमे के रोज जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल से बर्लिन में मुलाकात की। उनकी बातचीत में ईरान और चीन के मौजूद सर फहरिस्त रहे। हफ्ते के रोज चीन ने अमरीका के 1 अरब डॉलर मालियत के साजो सामान पर महसूलात में इजाफा कर दिया, जबकि वह नाकाबिल एतमाद गैर मुल्की कंपनियों की एक ब्लैक लिस्ट सामने लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बारे में तजियाकारों का कहना है कि इसका मकसद अमरीका और गैर मुल्की कंपनियों को टेलीकॉम की एक बड़ी कंपनी के लिए रसदें मुनक़ता करने पर सजा देना है। और अमरीका के निगरान वजीर दिफा पैट शैनहन ने अपना मनसब संभालने के बाद कहा है कि उनकी सबसे बड़ी तशवीश चीन है। इसी के साथ अब तक की खबरें खत्म हुई।
वेलकम बैक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप तवील दौरानी का प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपकी दुनिया। अभी आप खबरें सुन रहे थे यास्मीन जमील से, और आइए अब प्रोग्राम में को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तवील दौरानी के प्रोग्राम में हम जो रिपोर्टें आपको सुनवाते हैं कुछ तो उनके ऊपर तज्जिया और तबसरे होते हैं, और उसके अलावा हम कुछ और मौजूद का इंतखाब करते हैं जिन पर हम माहरीन की राय आपके लिए पेश करते हैं। आइए आज पहले बात करते हैं पाकिस्तान में तालीमी सूरत हाल की। गुज़श्ता दिन रोज़ हमने आपको एक रिपोर्ट सुनवाई थी जिसमें पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान की हुकूमत ने आलमी इदारे यूनिसेफ की सिफारिशात पर सूबे में तालीम का मयार बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ इकदामात का ऐलान किया था। यह रिपोर्ट इस बारे में थी। तो इसी जिमन में तालीमी इदारों से गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा समेत 2000 मुलाजमीन को मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। बलोचिस्तान के सेक्रेटरी तालीम तैयब लैनी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु करते हुए यह भी कहा था कि बैन अलाक़वामी इदारों की निशानदेही के बाद सूबे में मयार तालीम बुलंद करने के लिए सूबाई हुकूमत ने एक जामे प्रोग्राम तश्कील दिया है, जिसके तहत सूबे भर में 35,000 असातिज़ा को तरबियत दी जाएगी। और यहां हम ये भी बताते हैं कि सेक्रेटरी तालीम ने यह भी कहा कि सूबे भर में गोस्ट असातिज़ा के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। मुअत्तल किए गए 2000 असातिज़ा के खिलाफ तहकीकात जारी हैं, जिसके बाद उनके मुस्तकबिल का फैसला होगा। ये एक बड़ी ज़बरदस्त टर्म है, गोस्ट असातिज़ा की, गोस्ट डॉक्टरों की, और बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन जो कि बज़ाहिर तनख्वाहें भी लेते हैं और जिनके इंदराजात भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने काम पर कभी देखे नहीं गए, तो जिसके लिए ये गोस्ट की صلاح استعمال کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر فاروق حسنات موجود ہیں جو کہ تعلیمی شعبے اور درس و تدریس سے وابستہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں امریکہ سے احتشام نظام صاحب, ابھی آپ نے ان کا تجزیہ اور تبصرہ سنا, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بلوچستان کی تو ہم نے تفصیل سے بات کی, آئیے پاکستان میں تعلیمی اداروں ان کی کارکردگی کا جائزہ ایک لیتے ہیں. پاکستان میں بہت سے مختلف نظام تعلیم رائج ہیں جن میں سرکاری اسکول ہیں, انگریزی اسکول ہیں, دینی مدرسے, کیڈٹ کالج وغیرہ سبھی شامل ہیں. سب کے نصاب بھی الگ الگ ہیں. جو ان مختلف نظاموں سے تعلیم مکمل کرنے والوں کی استعداد کار بھی مختلف ہوتی ہے, لہذا ملک میں ہنر مند اور تعلیم یافتہ افرادی قوت کی جملہ ضروریات تشنہ ہی رہ جاتی ہیں, اور اعلیٰ ملازمتوں کے حصول میں مقابلے کا میدان سب کے لیے یکساں نہیں رہا جاتا. تو اس سے ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے نظامی صاحب سے پوچھتے ہیں, ان کو جہاں سے ہمارے ساتھ جانا ہے. نظامی صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو سارے مختلف نظام تعلیم رائج ہیں اور اس میں ایک سا موقع نہیں ملتا طالب علموں کو, تو اس صورت میں ساری چیزوں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے, ایک طرح کی صورت دینے کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے, طالب علموں کے لیے ایک جیسے تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ تجویز کریں گے اس سلسلے میں؟
بہجت, بہت شکریہ آپ کا مجھے لینے کا. اور میں یہ آپ کا یہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے, خاص کر کے پاکستان کے تناظر میں, اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ کے جو کہ 2014-2015 کی ہے کہ 25 ملین بچے پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں. اور ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا ہے کہ فرق جو ہے کہ ایک سرکاری اسکول اور جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کے درمیان بہت واضح فرق ہے, جس کی وجہ سے جو سرکاری اسکول میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس معیار پہ پہنچ نہیں پاتے کہ جو ملک کی وہ خدمت کر سکیں اور اپنے گھر کو چلا سکیں اپنی ملازمت یا اپنے کاروبار کے حوالے سے. اور اب تو میں دیکھتا ہوں کہ سرکاری اسکول تو پاکستان میں انکا ہوتا جا رہا ہے, اور وہ یا تو ہے ہی نہیں کہیں پہ. اور میں جب بھی پاکستان میں جاتا ہوں تو وہ جو تعلیمی ادارے جو سرکاری ہوتے تھے وہ تو اب استبل بن چکے ہیں یا کھنڈر بن چکے ہیں, یا اگر کسی صوبے میں وہ سرکاری اسکول ہیں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ گھوسٹ اساتذہ ہیں کہ وہ آتے ہی نہیں, اور جو آتے بھی ہیں تو وہ تعلیم دینے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. اصل میں جو ضرورت اس بات کی ہے پاکستان میں, خدا جانے وہ کون سی حکومت ہوگی جو اس کو کرے گی, کہ جس طرح اور سیاسی ایمرجنسی لگتی ہے پاکستان میں اور دفاعی بجٹ میں اضافہ ہوتا ہے اس کے لیے ایمرجنسی لگتی ہے, اس کے لیے بھاگ دوڑ ہوتی ہے, کیوں نہ تعلیمی ایمرجنسی قائم کی جائے. اور یہ جو ایک فضا وہاں پیدا ہو گئی ہے کہ پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کی فیس بالکل آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے, اس میں ایک مخصوص طبقہ ہی جا سکتا ہے اور وہ ہی آ کے پڑھ سکتا ہے, اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے, اور اس سے نکلنے کے بعد وہ اس وہاں کی جو فضا ہے اور وہاں کے جو معاملات ہیں اس میں وہی خاندان نظر آتے ہیں, ان کے ہی بچے نظر آتے ہیں. عام جو لوگ ہیں ان کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں, اگر کسی طرح سے اسکولوں میں جاتے بھی ہیں تو ان اسکولوں کا معیار بہت ہی بالکل ہی نچلے درجے کا ہوتا ہے, اور اس سے ان کی تعلیمی جو صلاحیت ہے اور قابلیت ہے اس کو بھی جلا نہیں ملتا, اس کو وہ بروئے کار نہیں لا پاتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں جہاں اور تگ و دو ہوتی ہے, معاشی میدان میں تگ و دو ہوتی ہے, سیاسی میدان میں تگ و دو ہوتی ہے, ایک تعلیمی ایمرجنسی قائم کی جائے اور جس کے تحت تعلیمی جو ایجوکیشنل ریفارمز ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے, ان پر کام کیا جائے اور بہت ہی نمایاں طریقے سے کام کیا جائے, اور عام لوگوں کو جو تعلیم کی سہولتیں ہیں, دیکھیے ہم جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ ہم بنگلہ دیش میں ان لوگوں کے لیے تعلیم کے موقع فراہم کرتے ہیں جن کو 47 سال سے تعلیم کا موقع نہیں دیا گیا, ان کے دو جنریشن جاہل رہ گئی ہے
جی.
تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 5 تک کے اسکولز کھولنے شروع کر دیے ہیں, اور ان جو گارجینس ہیں جو ان کے سرپرست ہیں ان کو ہم نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ بغیر کسی فیس کے
اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کریں اور ان کو ہم تمام اسکول سپلائی بکس اور ان کو معیاری سہولتیں ہم پہنچاتے ہیں تاکہ بچوں میں رجحان ہو تعلیم کا. اور ہم اساتذہ بھی وہ منتخب کرتے ہیں جو انہی کمیونٹیز میں سے کسی طرح سے انہوں نے محنت کر کے پڑھا ہو, اور ان کی صلاحیت کو ہم پرکھتے ہیں پہلے, اس کے بعد ہم ان کو تنخواہیں دے کے پڑھاتے ہیں تاکہ معیار بلند ہو. اور اس طرح سے پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. اور میں خود بھی چونکہ میں نے اپنی جو تعلیم حاصل کی ہے وہ اس وقت مشرقی پاکستان تھا, وہاں حاصل کی تھی اور وہاں کا تعلیمی معیار بہت بلند تھا, اور وہاں کے تو ظاہر ہے کہ آپ ریفارمز کر سکتے ہیں اپنے ایجوکیشن
سسٹم میں. جی,
تو وہ ضرورت ہے اس بات کی.
بہت بہت شکریہ. اب ڈاکٹر فاروق اسناد ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت سے تعلیمی ماہر کہتے ہیں کہ پہلی جماعت سے لے کر ایم اے تک کے نصاب فرسودہ ہونے کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ نہیں. سائنس کے مضامین تو ایک طرف, تاریخ اور پاکستان اسٹڈیز جیسے مضامین کے نصاب بھی غیر تسلی بخش بتائے جاتے ہیں. مختلف ادوار میں نصاب کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی کمیٹیاں بھی تشکیل دی جاتی رہی ہیں, لیکن اب تک اس مسئلے کو کوئی باقاعدہ حل تلاش نہیں ہوا. کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ اس کی؟ ماہر تعلیم ہیں آپ, تعلیمی شعبے کے ساتھ, درس و تدریس کے ساتھ ہمیشہ سے آپ کی وابستگی ہے.
اس کی ایک جو وجہ فوری طور پر سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم اور صحت جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہوتے ہیں اس کو پھر بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے. اگر آپ تعلیم کا اگر آپ بجٹ میں دیکھ لیجیے کتنے سی 2% کہاں, جو بہت سے ممالک ہیں وہ 20%, کچھ تو 30% تعلیم پہ خرچ رہے ہیں. 2% سے زیادہ بڑھتا ہی نہیں ہے یہاں پہ. تو آپ نے بات کی نصاب کی اور دوسری کوالٹی کی بات کی, یہاں تو آپ نمبر بھی پورے نہیں ہو رہے. دیکھیے پاکستان میں اس وقت جو تعلیم کی شرح ہے وہ 55% سے اوپر نہیں جا رہی, اور میرا خیال ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا جو پچھلے سال جس کی شرح نیچے آئی ہے, بلکہ اوپر جانے کی نیچے آئی ہے. اور اس میں حکومت کا کہنا ہے جی آبادی بڑھ گئی ہے اور اس لیے وہ شرح نیچے آ گئی, یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں 55 کے اوپر آپ بیٹھ جائیں, جبکہ دنیا 90 کے اوپر اور 80 سے تو تقریباً سارے ملک پہنچ گئے ہیں. ایک تو نمبر کی بات ہے کہ آپ نے زیادہ انڈیکس کرنا ہے بجٹ کا, اس میں زیادہ ایجوکیشن کرنی ہے. اب دوسری بات آ جاتی ہے معیار کی. میں بالکل جو پہلے ہمارے دوست کہہ رہے تھے بالکل وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو سرکاری اسکول ہیں وہ تو بالکل آپ کو نظر ہی نہیں آتے, کیونکہ وہ پرائیویٹ, چاہے وہ گاؤں میں بھی, ہم چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ ہمیں 2-3 پرائیویٹ اسکول نظر آئیں گے, اور جو سرکاری اسکول ہے وہ یا بالکل ختم ہو چکے ہوں گے یا ختم ہونے کے قریب ہوں گے. یہی حال بڑے شہروں کا ہے, لاہور جیسے شہر کا بھی ہے, دوسرے شہروں کا بھی یہاں سے ہے, یہ سرکاری اسکول تو ہمیں نظر نہیں آ رہے. اس لیے پرائمری لیول پہ تو بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے ایجوکیشن کی. یہاں پہ میں ایک بات کہوں کہ یہاں پہ جو ہماری انرولمنٹ کی فیصد ہے وہ 100% ہے پہلی جماعت میں. بچیاں بھی انکلوڈنگ لڑکیاں, چھوٹے چھوٹے آپ گاؤں میں بھی چلے جائیں, ہوتا یہ ہے کہ 5ویں جماعت کے بعد یہ ڈراپ آؤٹ شروع ہو جاتا ہے. اب پھر پاکستان کی جو پرائمری کی ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ دنیا میں سب سے اونچی ہے, وہ 50% ہے, اور اس کا نشانہ لڑکی بنتی ہے, بیٹی ان کی بنتی ہے. اس لیے یا اس کے اکنامک ریزنس ہیں یا اس میں وہ جو مائیں جو ہیں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں, اس کی ان کو ارجنسی نہیں ہے, اس کی ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن زیادہ اکنامک ریزن بھی ہے کہ اگر اٹھانا ہوتا ہے بھائی اور بہنوں میں سے بیٹی کو ہی اٹھایا جاتا ہے, بیٹے کو بھی اٹھا دیتے ہیں بہت سے, تو اس لیے وہ شرح بھی بہت زیادہ اونچی ہے. زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ابھی تو دیکھیے ہم کس کس چیز کو کہیں, پھر کالج کی ایجوکیشن ہے, پھر وہ ہائر ایجوکیشن ہے, پھر اس کے ساتھ ریسرچ جڑی ہوئی ہے, اس کے بغیر یونیورسٹی چل نہیں سکتی, پھر آپ نے نصاب کی بات کی, یعنی کہ وہ ایک چیز ہو تو اس کی ہم بات کریں. اب بالکل یہ صحیح کہا گیا کہ اس میں پاکستان میں اس وقت تعلیمی ایمرجنسی لگنی چاہیے فوری طور سے.
جی,
اور تعلیمی ایمرجنسی لگے
تو پھر ریفارمز کی بھی کوئی صورت ہو,
حصہ جو ہے اس طرف جائے, اور پھر وہ پورا جو اسٹیٹ کے سٹرکچرز ہیں وہ پوری کوشش کرے کہ جو تعلیمی نظام جو وہ ختم ہو چکا ہے اس کو پھر سے ہم کھڑا کریں اور اس کو اس کی بنیادیں مضبوط کریں. اور اگر یہ پرائیویٹ سے, اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر نہ بھی جب ایک ان کی پازیٹیو جو اچھی بات یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر نہ آتا تو یہ بچے ہمارے سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے, تو مطلب کوئی ان کو جگہ بھی نہیں ملنی تھی. ادھر پیسے والے بھی جو ہیں جن کے پاس کچھ پیسہ ہے وہ زیادہ فیسیں دے سکتے ہیں, وہ بھی کہیں نہ جا سکتے, اس لیے کہ بالکل کولیپس ہو گیا جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں. جب تک بجٹ کا خاصا حصہ نیچ میں جائے گا اور ایمرجنسی نہیں لگے گی یہ معاملات نہیں ٹھیک ہونے کے, کیونکہ خراب بہت زیادہ خراب نہیں.
اچھا ایک ایک اور کوئک کامنٹ میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے, پھر اس کے بعد ہمیں یہ بات آگے چلیں گے. مجھے یہ بتائے گا نظامی صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں, پچھلے دنوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ تمام سکولوں میں, چاہے اس میں مدارس بھی شامل ہوں مذہبی مدارس میں بھی, ان کا مختلف جو مختلف نصاب ہیں ان کو صرف ایک کر دیا جائے, یکساں طور پر تعلیمی نصاب کو ایک بنا دیا جائے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہوگا پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر مذہبی علماء بہت شدت شد و مد سے اپنے سکولوں میں الگ نصاب رکھنے پر زور دیتے آئے ہیں, اس بات پہ راضی ہونے کی ان کی کیا صورت ہوگی اور اس کے کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں کہ تمام سکولوں میں اور مدارس میں مذہبی مدارس میں بھی نصاب تعلیم ایک سا ہو سکتا ہے؟
بہت اچھا سوال ہے بہجت آپ کا, اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے جی. اس لیے کہ جو رجحان پاکستان میں ہے خاص کر کے مذہبی جو سیکٹر ہے اس طرف, کہ یہ بہت ممکن نہیں ہے کہ یہ لوگ ریفارمیشن لانے دیں گے ایجوکیشن سسٹم میں, اس لیے کہ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور جس انداز سے یہ کام کرتے ہیں, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ آج بھی پاکستان میں وہ عناصر موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی پڑھنا یا اس میں تعلیم حاصل کرنا یہ اسلام کے منافی ہے, اور وہ ان چیزوں کو آنے نہیں دینا چاہتے. لیکن بہرحال یہ کڑوی گولی نگلنی ہوگی اگر پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کو ایک اگر نہیں بھی کیا گیا تو کم سے کم مربوط کیا جائے اس طرح سے کہ وہ جو مدرسے ہیں اور جو دینی تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر ان نصاب کو بھی شامل کیا جائے جس سے وہ عام دنیا میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا میں شامل ہو سکیں اور دنیاوی معاملات میں بھی جا کے اپنا کردار ادا کریں, اور روزی اور روزگار کے سلسلے میں بھی وہ عام جگہوں پہ جا کے عام لوگوں کے ساتھ کام کریں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو دینی تعلیمی اداروں میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بقیہ دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں, وہ ایک نئی مخلوق نظر آتی ہے اور ایک انٹر ایکشن کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے یعنی اس معاشرے میں بھی, کیونکہ وہ ان کا جو تعلیمی جو معیار ہے یا ان کے جو تعلیمی جو انداز ہے وہ بالکل مختلف ہے. ان کو نہ میتھمیٹکس پڑھائی جاتی ہے, نہ انگلش پڑھائی جاتی ہے, نہ سائنس پڑھایا جاتا ہے, وہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا کیا جائے, اور اس کے لیے یقیناً ابتدا میں بہت ہی مشکل پیش آئے گی جو بھی ادارہ یا جو بھی حکومت اس کو کرے گا, تو اس لیے کہ وہاں پہ ایک رجحان ایسا نہیں ہے اور ہر چیز میں ایک ایجوکیشن اور
لیکن اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ اس کو یکساں بنایا جائے.
ضرورت ہے اس لیے کہ جب تک آپ ان کو قومی دھارے میں نہیں لائیں گے, ان جو دینی اداروں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو جدید تعلیمی سہولت نہیں ہم پہنچائیں گے, وہ دنیا سے جڑ نہیں سکیں گے اور اپنے
مرکزی دھارے میں نہیں لا سکیں گے.
بچے ہیں وہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں معیار ان کا بلند ہے, ان کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکیں گے, تو پھر یہ معاملات چلتے رہیں گے کہ وہ جس طرح سے ہمارے یہاں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, جس طرح سے ہمارے یہاں جو انتہا پسندی بڑھ رہی ہے اس کا رجحان بڑھتا رہے گا.
بہت بہت شکریہ احتشام نظامی صاحب ہمارے ساتھ تھے. آخری اس کا سوال ہے ڈاکٹر فاروق حسنات سے بات کروں گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جب نصاب کی تیاری کی جاتی ہے تو بہت طرفوں سے ہمیں پتہ چلا ہے, پہلے بھی کئی دفعہ تعلیم کے اوپر میں نے پروگرام کیے ہیں تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ جب نصاب تعلیم ماہرین تعلیم نصاب تیار کرتے ہیں تو اس میں بیوروکریسی بھی دخل اندازی کرتی ہے, تو اس کو کس طرح سے آپ اس کی وضاحت کریں گے, ماہرین تعلیم کا کتنا حصہ ہوتا ہے اور بیوروکریسی اس میں کیا دخل دیتی ہے اور کس طرح سے مداخلت کرتی ہے؟ ڈاکٹر حسنات ہیں ہمارے ساتھ؟
جی جی دیکھنا پڑے گا. آ رہی آواز
جی جی
ہیلو
ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب
جی 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 اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس لیول پہ بات کر رہے ہیں. اگر ہم بات کر رہے ہیں کالج لیول پہ تو آج کل تو تمام ہی کالجز میں سیمسٹر سسٹم ہے. سیمسٹر کا مطلب ہے کہ جو پروفیسر کنسرن ہے وہ نصاب اپنی مرضی سے بناتا ہے, چاہے اگر وہ دوسرا پروفیسر آ جاتا ہے وہ پھر اپنی مرضی سے بنائے گا. اصل بات اسکولوں کی ہے جہاں پہ ایک یونیفارم سسٹم ہے. اب جب ہم پرائیویٹ اسکولوں کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے سرکاری اسکول ہم سب مانتے ہیں کہ ختم ہی ہو رہے ہیں, तो सरकारी स्कूल तो ए लेवल और जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल है वो तो ए लेवल और ओ लेवल के बच्चे सिर्फ लेते हैं, मैट्रिक को तो वो एंटरटेन भी नहीं करते, उन्होंने उनके रास्ते बंद किए हुए हैं। तो असल जरूरत ये है कि निसाब तो होता रहेगा, वो तो बनता रहेगा, असल जरूरत है कि इनको अपने पाँव पे हम तो पहले खड़ा करें जो सरकारी स्कूल हैं और सरकारी कॉलेजेस हैं, ताकि वहां पे एक कोई क्वालिटी एजुकेशन शुरू हो। और फिर उसके साथ आपने आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी असर होता है, लेकिन ज्यादातर टीचर्स ही होते हैं जो निसाब बनाते हैं, और वो निसाब मेरा नहीं ख्याल कि निसाब है सच में कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, इसलिए ये फिर इंडिविजुअल टीचर के ऊपर बात जाके खड़ी हो जाती है। आप निसाब कोई भी दें, अगर कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छा उस्ताद है, तो वो उसी चीज को अच्छे तरीके से पढ़ाएगा और आगे बढ़ाएगा, यानी कि वो एक जो कमी है हमारे स्कूलों में बहुत ज्यादा एनालिटिकल स्टडी की, जो जहाँ पे आप हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं, वो बच्चों से ही बिल्कुल शुरू कर देते हैं एनालिसिस की पावर, बजाय रट्टा लगाने के उसके मुकाबले में।
मेरा सवाल ये भी था रट्टा के बारे में भी, लेकिन अब जी वक्त नहीं रह गया, वरना उसके बारे में भी बात करते कि इसकी वजह क्या होती है कि तालीमी मयार हमारा बेहतर नहीं होता, क्योंकि सोच समझ कर पढ़ने की बजाय या जो तजियाती रिपोर्टें लिखने की बजाय हम बिल्कुल किताबें याद कर लेते हैं बच्चे, और उसमें उनकी जो सोच और की सलाहियत होती है वो उस तरह नहीं आगे जाती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक असनात और एहतिशाम निज़ामी साहब का। अब प्रोग्राम में एक अगला हमारे पास सेगमेंट है, वो है रमजान उल मुबारक में पाकिस्तान में यूं तो बहुत से फलाही इदारे मुस्तहिक अफराद के लिए इफ्तार और सहर के साथ ईद के तोहफों का एहतमाम करते हैं, लेकिन इन फलाही इदारों में एक मुनफरद इदारा खाना घर की कहानी जरा मुख्तलिफ है। कराची में कायम यह खाना घर हर रोज 4,000 लोगों को सिर्फ 3 रुपए में खाना फराहम करता है, जबकि रमजान उल मुबारक में सहरी और इफ्तारी में बिल्कुल मुफ्त खाना फराहम किया जाता है और मुस्तहिक घरानों को ईद के तहफ भी पेश किए जा रहे हैं। इस खाना घर की बानी परवीन सईद से एक इंटरव्यू शक्ल में ये कहानी आप तक पहुंचा रही है हमारे साथी यास्मीन जमील।
खाना घर चलाने का या शुरू करने का कैसे ख्याल आया?
देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ने मेरे दिल में डाली कि आप एक अच्छे इलाके से, शहर के एक पॉश इलाके से, एक ऐसी गरीब बस्ती में मुंतकिल हो जहाँ लोग के पास खाने को ना हो, तो अल्लाह ने पहले मुझे उनके करीब किया, और जब मैं इनके दरमियान में आ गई तो फिर एक माँ ने अपने 2 बच्चों को बहस इसलिए मार दिया कि वो 2 दिन से भूखे थे। तो उससे जब पूछा कि भाई क्यों मार दिया, तो उसने कहा जब तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे तो तुम भी मार दोगे। तो मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि माँ की मोहब्बत नीचे आ जाए और भूख ऊपर चली जाए। तो जब भूख ऊपर गई तो फिर मैंने कहा नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। आम की खातून, एक आम से इलाके में रहने वाली, कोई ना बैकग्राउंड है ना कोई चीज़ है, लेकिन हमने बिस्मिल्लाह करके जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ था उससे हमने खाना घर की बुनियाद रखी, जहाँ हमने 2 रुपए में खाना देना शुरू किया ताकि लोग खरीद के खाए और उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो।
तो किस जगह पहले आप किस शहर में रहती थी, किस जगह रहती थी और फिर कहाँ मुंतकिल हुई और ये खाना घर इस वक्त कहाँ?
मैं पीछे के ब्लॉक 2 में रिहाइश पैदा हुई, बली बली पीछे के गर्ल्स कॉलेज की से ग्रेजुएशन किया, कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर इन जर्नलिज्म मुकम्मल किया, लेकिन अल्लाह ने ये तमाम चीज़ें मेरे लिए लिखी थी कि मेरा इल्म और करियर जो है वो इससे वाबस्ता नहीं है, मेरी डिग्रियों से कहीं और कर दिया था। तो बस आजकल क्या, मैं गुज़श्ता 30 साल से सरजानी टाउन में रहती हूँ, उस वक्त से रहती हूँ जब यहाँ कुछ भी नहीं था।
सरजानी टाउन जो है ये एक गरीब कॉलोनी है।
हाँ जी जी, बिल्कुल गरीब थी, लेकिन अब 30 सालों में जैसे हर गरीब बस्ती डेवलप होकर एक अच्छी शक्ल अख्तियार कर लेती है, तो इस 30 सालों में मैंने इसकी तरक्की देखी, आगे बढ़ना देखा।
अच्छा,
तो ये है, लेकिन हमारा जो काम है वो हमने गरीब बस्तियों में मुंतकिल किया हुआ, यहाँ से आगे खुदा की बस्ती है, खुदा की बस्ती में हमने खाना घर कायम किया हुआ है, जहाँ अतराफ के बहुत सारे लोगों को हमने खाना देने की सहूलत दी हुई है। लोग आते हैं और 3 रुपए में खाना खरीदते हैं ताकि वो अपने और अपने बच्चों का पेट पाल सके।
तो ये क्या कोई घर है या कोई दुकान है या कोई रेड़ी है, क्या है?
होटल की शक्ल है, जहाँ तंदूर लगा हुआ है, जहाँ खाना पकता है, जहाँ पेड़े बनते हैं, आटा बनता है, सब वही एक होटल का वो है तरीकेकार है। और वहाँ से सिर्फ ये फर्क है आम होटल में और खाना घर में, कि आम होटल में 10 रुपए 11 रुपए की रोटी है, हम 3 रुपए में एक प्लेट सालन और रोटी देते हैं।
تو روزانہ آپ کیا مینو کیا ہوتا ہے اور کیسے ڈلیور ہوتا ہے؟ سسٹم بتائیے کیسے.
روزانہ جی روزانہ ایک دن دال ہوتی ہے, ایک دن جو ہے چھولے کا سالن ہوتا ہے, پھر دوسرے دن گوشت ہو جاتا ہے, پھر ایک دال بنتی ہے, پھر دوسرے دن ایک گوشت بن جاتا ہے. سر ہفتے میں تین دن ہمارے یہاں گوشت پکنے لگا ہے اور ایک دن چھولے کا سالن ہوتا ہے اور دو دن کوئی سی بھی دال ہوتی ہے.
اچھا تو اس کے لیے آپ کا عملہ کون کون پکاتا ہے, کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟
ہمارے پاس تقریباً آٹھ لوگ ہیں جو ہمارے کھانا گھر میں ہیں. ایک خاتون رکھی ہوئی ہے جنہوں نے کھانا گھر کے لیے کھانا بناتی ہے, ان کی چھ بچیاں ہیں تو وہ سب مل کر اس کام کو کرتی ہیں اور عرصہ دراز سے کرتی ہیں تاکہ ان کی سپورٹ بھی ہوتی ہے نا. کھانا گھر اگر ان کو دیتا ہے, بچیاں اپنے گھروں میں رہ کر اور کام کرتی ہیں, ان کی ماں کھانا بناتی ہے. وہ رکھا ہوا ہے آٹا گوندھنے والا, پیڑے بنانے والا, پیڑے روٹی بنانے والا اور سرو کرنے والا, صفائی کرنے والا, یہ سب سب عملہ ہمارا وہاں موجود ہے. ایک سب سپروائزر ہے ان سب پر تاکہ وہ کام کو دیکھے گی کوئی نہ.
تو ایک دن میں کتنے لوگوں کے لیے کھانا آپ بناتی ہیں؟
ماشاء اللہ دو سے آغاز کیا تھا اور آج الحمد للہ 4,000 سے زائد لوگ روزانہ کھانا کھا رہے ہیں.
تو 4,000 سے زیادہ لوگوں کا کھانا پکانے کے لیے صرف ایک خاتون؟
نہیں ایک خاتون نہیں, چھ بچیاں بھی ہیں,
سات لوگ مل کر پکاتی
ہیں. لڑکیاں ہیں جی جی, 4,000 جی جی وہ خاتون بناتی اور ماشاء اللہ اتنا ان کے ہاتھ میں وہ ہے اور بہت تیزی سے عمدہ کھانا بنانے والے خاتون ہیں. پوری رات بنے رہتے ہیں, شام 5 بجے سے اللہ کاٹنا پیٹا پیاز یہ وہ کرتے رہتے ہیں. تیاری اس کو رات کی ہوتی ہے اور جب صبح ہونے لگتی ہے تو وہ سالن تیار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد 9 بجے ہمارا کھانا گھر پہ.
اور وہ جو اور سٹال پر یا جو کاؤنٹر پر ہے وہ آپ بیٹھ کے تقسیم کرتی ہیں کھانا بیچتی آپ ہیں؟
میں بھی جاتی ہوں, میں جاتی ہوں لیکن ظاہر ہے کہ اب 17 سال ہو گئے مجھے کھانا گھر پہ لاتے ہیں, اب سب چیزیں سیٹنگ میں ڈال دی ہیں, کون کاؤنٹر پہ بیٹھے گا, کون سرو کرے گا, کون سب پورا عملہ تیار رہتا ہے. میں جاتی ہوں, میں دیکھتی ہوں, اپنے ہاتھ سے بھی دیتی ہوں جا کر. جب میں جیسی کھانا گھر جاتی ہوں کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے سالن دینا, روٹی دینا, تو دوسرا صاحب بھی میرے ساتھ لگ جاتا ہے تو الحمد للہ.
اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس کی فنڈنگ پھر کیسے ہوتی ہے, اس کا کہاں سے فنڈز آتے
ہیں؟ دیکھیں اس کا بات ہر یہ ہم نے کہا سوچا نہیں تھا نا کہ یہ کھانا گھر کوئی بڑے پیمانے پر ہوگا, دنیا لوگ جانے گی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن الحمد للہ دنیا میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, پاکستان ایسے اچھے لوگوں سے بھرا ہوا ہے, تو لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپا ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو الحمد للہ آج میرے ساتھ ایک کارواں بنا ہوا ہے اور ہم سب اس کارواں کا حصہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمارے پاکستان میں بسنے والے جو غریب بہن بھائی ہیں وہ ان کی کفالت کی ذمہ داری کھانا گھر اٹھائے. اور الحمد للہ جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ہم کہتے ہیں کم سے کم چیزیں تاکہ ہمیں لینے میں اور خرچ کرنے میں آسانی ہو. اور خصوصیت کے ساتھ رمضان میں ہمارا ابھی تک تقریباً 450 فیملیز کو راشن جا چکا ہے. روزانہ کی بنیاد پر افطاری کراتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں اور آخری عشرے میں ہمارا ایک بہت بڑا ایونٹ کہہ لیں یا اللہ کی توفیق ظاہر کہہ دینا چاہیے کہ عید کے کپڑے بچوں بوڑھوں میں تقسیم ہوں گے اور ساتھ میں جو ہے کھانا ہوگا اور راشن تقسیم کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ پورے رمضان اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے یہ کام کرنے کی توفیق کی.
تو رمضان میں آپ نے کوئی خاص کنسیشن دیا؟
3 روپے بھیجتے ہیں لیکن رمضان میں سب چیزیں فری, راشن فری, کپڑے فری, کھانا فری, ہر چیز, کوئی چیز کا 1 روپیہ بھی ہم نہیں لیتے.
واہ اچھا تو اب یہ آپ نے ماشاء اللہ اتنا بڑا سسٹم بنا دیا اور یہ صرف کراچی میں ہے, کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ اب آپ کسی اور کو ٹرین کریں تاکہ دوسرے شہروں میں بھی اسی طرح کے کھانا گھر کھلیں؟
بالکل بالکل, میں تو چاہتی ہوں کہ ہر شہر کے لوگ اس کھانا گھر کا نام اپنے شہروں میں لے کے جائیں, وہاں کام کریں. مجھے بہت سارے لوگوں نے رجوع کیا آپ ہمارے علاقے میں چلیے ہمارے علاقے, میں نے کہا بالکل جاؤں گی, آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سیٹ اپ لگانا ہے, کس بستیوں میں لگانا ہے, کس طرح ہم جائیں گے. لیکن آپ کو ایک ایماندار بندے کی ضرورت ہوگی, وہ چاہے آپ کے گھر کا ہو یا آپ خود ہو, میں اسے باہر رہنے والا تو آپ نہیں کر سکتا نا. تو میں جب اسے کہتی ہوں کہ کوئی ایماندار شخص جو آپ کے ایک ایک پیسے کا حساب لکھے اور اس کو صحیح معنی میں خرچ کرے, یہاں کے وہ لوگ خاموش رہ گئے. تو یہ کہ ایک دو لوگوں نے مجھ سے کہا ہوا دیکھیے اس کے بعد کچھ فائنل ہو سکتا ہے تو ہو جائے, لیکن وہاں کا سیٹ اپ وہیں کے لوگ چلا سکتے.
تو اس وقت جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ پاکستان بھر کے شہروں میں ہے اور دنیا بھر میں ہمارا یہ پروگرام سنا جا رہا ہے, آپ کچھ کہنا چاہیں گی کہ اس کھانا گھر کے حوالے سے کہ اگر کوئی آگے آنا چاہے تو آپ ان کی کیا کیا ہیلپ کریں گے؟
جی بالکل بالکل, کھانا گھر سب کو, سب پاکستانی جہاں جہاں ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک مٹھی آٹا آپ کھانا گھر کے نام پر دیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ وہ ایک روٹی آگے آگے پہنچاتے رہیں. اور کم دیجیے لیکن اطمینان سے دیجیے, یقین کے ساتھ دیجیے کہ کھانا گھر ایسے ہی لوگوں کو سرو کر رہا ہے جو مستحق ہیں, جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جن کے پاس پہننے کو نہیں ہے, وہ طرح طرح کی بیماریوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں, کھانا گھر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور سارے دنیا کے پاکستانی جو یہ پیغام سن رہے ہیں ان کے لیے میں التماس کرتی ہوں کہ وہ کھانا گھر کا ساتھ دیں تاکہ ہم جہاں ہزاروں میں پہنچے وہاں اور ہزاروں تک پہنچے اور شہر کے اور علاقوں میں کھانا گھر قائم ہو اور پاکستان کے تمام غریب بستیوں میں کھانا گھر قائم کیا.
آپ کا کوئی ویب سائٹ آپ نے بنائی؟
کھانا گھر .org.pk.
بہت شکریہ پروین سعید صاحبہ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام طویل دورانیہ کا پروگرام ہے آپ کی دنیا. آپ سن رہے ہیں پروگرام کے کچھ آخری ہم سیگمنٹ کی طرف پہنچے اور آج ہم بات کریں گے اسپورٹس کی, اور ہمارے ساتھ ہوں گے حسن جلیل, ایک بڑا ہی نمایاں نام ہے, کامنٹیٹر تھے, اس کے علاوہ آپ بڑی شگفتہ آواز میں آپ ان کے بہت سارے پروگرام بھی سنتے رہے, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ریڈیو پاکستان لاہور میں بہت عرصہ حسن جلیل صاحب کے ساتھ مجھے پروگرام کرنے کا اتفاق بھی ہوا. اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہوں گے, یہ فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہیں جلال الدین صاحب, تو ان دونوں کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور ان کے ساتھ بات بھی کریں گے. تو آئیے حسن جلیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی جلال الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم حسن.
وعلیکم السلام.
بڑے عرصے بعد بڑی شگفتہ آواز سننے کا موقع ملا مجھے.
نہیں, بڑی سنہری یادیں وابستہ ہیں ریڈیو پاکستان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ.
جی بالکل,
اپنے اچھے اچھے پروگرام کیے تو ظاہر ہے بڑی خوشی ہوتی.
سات رنگ کی بات ہی اب کچھ اور تھی, وہ پروگرام میں جہاں بھی گئی ہوں میں نے زندگی میں اس کو بہت یاد کیا ہمیشہ.
بالکل بالکل,
تو ہمارے سننے والوں کو بھی یاد ہوگا پاکستان ریڈیو پاکستان کا بڑا مقبول پروگرام تھا لاہور سے سات رنگ, جس میں یاسمین طاہر ہوتی تھی اور اس کے ساتھ حسن جلیل صاحب کی آواز آپ بہت سنتے تھے, اس کے علاوہ منور سعید ہوتے تھے, کبھی صاحب ہوتے تھے, خالد عثمان صاحب ہوتے تھے.
جی
بہت بہت اچھا. اشفاق احمد, بانو آپا, اس کا وہ لکھتی تھی اسکرپٹ لکھتے تھے, منور حفیظ صاحبہ تھیں. تو یہ بہت خوبصورت یادیں ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کی. تو بہت بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ دینے کا. ابھی جلال الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ جلال الدین صاحب, آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ کا آغاز انتہائی مایوس کن انداز میں کیا ہے. جمعے کے روز ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے میچ میں پاکستانی ٹیم 21.4 اوورز کل کھیلی اور 105 رنز بنا کر پیویلین چلی گئی. ویسٹ انڈیز نے 106 رنز کا ہدف صرف 13.4 اوورز میں حاصل کر لیا. یہ پاکستانی ٹیم کا ورلڈ کپ میں دوسرا سب سے کم اسکور ہے. اس سے پہلے 1992 کے ورلڈ کپ میں 74 رنز پر آؤٹ ہوئی تھی, اور یہ ون ڈے میچوں میں پاکستان کی 11th مسلسل شکست تھی. پہلے جلال الدین صاحب کیا کہیں گے اس کارکردگی پر؟
جی ہاں, اس میں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ورلڈ کپ سے پہلے کی پلاننگ تھی اور ورلڈ کپ شروع ہونے تک چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی تھی, اور آپ نے دیکھا ٹیم کی بات میں چینج ہوئی, تین پلیئر اندر آئے پھر واپس, تو یہ اسی چیز کا ریفلیکشن ہے. کیونکہ جب آپ کے بڑے ایونٹ میں جا رہے ہیں اور اپنی پلاننگ آخر دن تک نہ کر پائیں اور چیزوں کو ڈیسائڈ نہ کر پائیں, اسی قسم کے ریزلٹ آتے ہیں. جہاں تک اس میچ کی بات ہے, اس پرٹیکولر میچ میں جو ہمارے خاص طور سے بیٹسمین نہ کھیل سکے, اس کی بڑی وجہ وہ تھوڑا سا ایکسٹرا باؤنس تھا پچ میں, جو ہم ہمیشہ اپنی پور ٹیکنیک کی وجہ سے ایکسپوز ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ چیز دیکھنے کو آئی کیونکہ انہوں نے بالنگ اچھی تھی, تھوڑی شارٹ آف لینتھ بالنگ کری, जो हमारा वीक पॉइंट हमेशा से रहा है।
तो इस पर काबू क्यों नहीं पाया जाता जलालुद्दीन साहब?
बॉलर को
ये मेरे बीच में बात
बॉलर को सपोर्ट मिलने के वजह से ये सूरत हाल नजर आई।
लेकिन मैं बीच में आपकी बात काट रही हूँ कि जब हमें पता है कि मुख्तलिफ पिच के ऊपर खिलाड़ी का रवैया मुख्तलिफ हो जाता है, तो इस सारी दुनिया में जब आप खेलते हैं तो इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जाती कि खिलाड़ियों को इन सारी चीजों के साथ भी रोशनास कराया जाए ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई हैरत अंगेज बात उनके सामने ना आए?
बिल्कुल अच्छी बात की आपने। ये जो फ्लॉ है जो आप बात कर रहे हैं, ये असल में बेसिकली टॉप लेवल पे आके सही करना, आपको इसके लिए जो चीजें सही करनी है ग्रास रूट से करनी, और आपको पता है कि पाकिस्तान में ग्रास रूट क्रिकेट ना होने के बराबर है। एक जमाने में जब हम क्रिकेट खेलते तो स्कूल क्लब से क्रिकेट का स्टैंडर्ड काफी हाई था, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो टेक्निक से रिलेटेड चीजें हैं, या अगर आप उसको मेंटल टफनेस के हवाले से भी कह रहे हैं, तो ये अर्ली एज से ही डेवलप होती है, क्योंकि हमारे ना तो कोई सिस्टम डेवलप कर रहा है और ना ही उसको कोई एज ए स्पेशल प्रोग्राम उस पर कुछ तवज्जो दे, और जो कुछ भी हो रहा है वो कॉस्मेटिक सर्जरी टॉप लेवल पे हो रही है। तो इसकी बेसिक वजह जो आपने बात की, इसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ क्रिकेट का स्ट्रक्चर है जो ग्रास रूट से लेके फर्स्ट क्लास तक का है
जी।
उसका कोई लेवल या उसका स्टैंडर्ड उस क्वालिटी का नहीं है जो बाकी दुनिया में क्रिकेट खेली जा रही है, और जिस तरह उनकी डेवलपमेंट होती है वो चीज हमारे यहाँ बिल्कुल भी अभी नजर नहीं आती।
अच्छा, हसन जलील साहब से पूछते हैं, हसन आपने बेशुमार मैचों को कवर किया है, बेशुमार मैचों के लिए कमेंट्री की, उसके अलावा भी लिखते भी हैं आप इसके बारे में, आपके ख्याल में कहाँ पे गलती होती है? टीम सिलेक्शन का मसला है, बैटिंग ऑर्डर ठीक नहीं था, कहाँ पर गलती हुई?
देखिए मल्टीपल इश्यूज हैं
जी,
जिस तरह आपने बताया कि 11 मुसलसल मैचों में आपको शिकस्त हुई है। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ, जलाल ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो हमारा सिस्टम नहीं है, दूसरे हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। हम डे टू डे बेसिस पे प्लान करते हैं। अब मसलन इंग्लैंड की मिसाल ले लीजिए, आपकी टीम 1.5 महीने से तकरीबन इंग्लैंड में है, और मेरा ख्याल है कोई भी टीम इतने अरसे से इंग्लैंड में नहीं खेल रही, तो आपको एक तो एक्लामेटाइज हो जाना चाहिए था। आपने 5 वनडे इंटरनेशनल्स भी खेले इंग्लैंड के खिलाफ। अच्छा, हमने शायद फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि इंग्लैंड की अब विकेट फ्लैट हो गई हैं, वो कुछ सीमिंग और स्विंगिंग विकेट नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, तो आपने कोई तैयारी नहीं की कि विकेट जरा सी भी चेंज हो, और जैसा कि जलाल ने कहा कि इस विकेट पे बाउंस था, हालांकि नॉटिंगम की जो विकेट है ये मशहूर है बड़े स्कोर्स के लिए, और यहाँ पर इंग्लैंड ने 481 का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया हुआ है, लेकिन हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। और आप ये देखिए कि पहले जो विकेट गिरी है इमाम की, तो वो शॉर्ट पिच गेंद थी आउटसाइड दी लेग स्टंप, और वहां से ही उन्होंने क्लू लिया कि पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन हथियार है कि शॉर्ट पिच गेंदें की जाए। और आप ये देख लीजिए, आपके 7 विकेटें जो गिरी हैं वो शॉर्ट पिच गेंदों पर गिरी हैं
जी।
ये कितने अफसोस की बात है कि आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे हैं और आप ना तो पूरी तरह इक्विप्ड हैं, ना पूरी तरह टेक्निकली तैयार हैं, ना आपने उससे कोई होमवर्क किया हुआ है, तो जाहिर है फिर आपको शिकस्त तो होनी ही थी। और लेकिन शिकस्त, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन इस तरह हार जाना कि आपका कोई बैट्समैन खा वो तजुर्बेकार हो या ना तजुर्बेकार हो वो विकेट पर ठहर ही ना सके, वो अफसोसनाक बात।
अच्छा, जलाल से बात करते हैं। जलाल, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए जो एक वाहिद अच्छी बात रही या मुस्बत इशारा था वो मोहम्मद आमिर की 3 विकेटें हासिल करना है, लेकिन उनकी बॉलिंग में स्विंग नहीं थी, कोई स्पीड नहीं थी, फास्ट बॉलर तो बड़ी पीक पर होते हैं इनकी जो उम्र है इस वक्त, लेकिन वो सिर्फ 80-81 मील की रफ्तार से बॉलिंग करते रहे। उनके मुकाबले में हसन अली ने 88-89 की रफ्तार से बॉलिंग की थी लेकिन बाउंस नजर नहीं आया, बहुत से रन्स भी उन्होंने दिए, वहाब रियाज से भी तवक्को थी कि वो कुछ करके दिखाएंगे लेकिन हुआ नहीं, ये बॉलिंग को क्या हुआ? पाकिस्तान टीम की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? बैटिंग की तरफ तो इशारा किया कि शॉर्ट बॉल ही नहीं खेल सके जी।
देखिए इस पर्टिकुलर मैच में तो देखें, जब किसी भी टीम के सामने इतना कम टारगेट होती बॉलिंग वैसे ही सख्ती दी जाती है, क्योंकि बहुत ही लो टारगेट सामने था और उसमें बॉलिंग बहुत कुछ कर नहीं सकती। जहां तक इंडिविजुअल बॉलिंग का ताल्लुक है जिसमें आमिर हैं या वो हैं, उनको ये बात क्योंकि उन्होंने टीम में कम बैक हुआ है, उन्हें प्रूव करना है कि वो एक क्वालिटी बॉलर है, जो कि थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो सकता था वहाब रियाज और उनके लिए कि वो कम बैक किया उन्होंने और वो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज करके अपनी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं हमें सही बैक देकर। आमिर ने गोकर 3 विकेट दे दिए और ये एक अच्छा साइन भी है उसके लिए, मगर ओवरऑल बॉलिंग जो है वे ओवरऑल बॉलिंग की आपने जो पिछले मैचेस इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले वहां देखा कि वो बहुत सारी चीजें उसमें मिसिंग थी, मतलब कंट्रोल के हवाले से, वेरिएशन के हवाले से, जो कि एक प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। जब हम किसी कॉम्पिटिशन में जाए तो ऑप्टिमम हमें होना चाहिए हर चीज पे, यानी हम अपने बेस्ट पे हों, मगर यहाँ उल्टा हो रहा था। हमारी बॉलिंग जब इंग्लैंड से खेला तो वो उसकी जो एक्चुअल फॉर्म थी उससे भी नीचे थे। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह देखूंगा कि जो जो टीम मैनेजमेंट है, जो प्लानिंग है, वो उनकी बड़ी पुअर थी, कि जबकि हम एंटर हो रहा हूँ कॉम्पिटिशन में जो कि वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन है, तो हमें हर चीज बेहतर नजर आनी चाहिए, या उल्टा हमें नजर आया कि हम जब टीम एंटर करिए तो हर चीज बॉश बॉश हो गई थी। तो अब जहां तक आमिर या वाव रियाज है, ये एक्सपीरियंस है, इनको अब कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको अपने फुटबॉलिंग पे फोकस करना है और फिटनेस को मेंटेन करते हुए थोड़ा सा गेम सेंस को अप्लाई करते हुए इन्होंने बॉलिंग करनी है। बॉलिंग इन्हें करनी आती है और वो थोड़ा सा जो फॉर्म है, जिसे हम फॉर्म कहते हैं, जो फोकस होने से और थोड़ा फिटनेस की वजह से वापस आ सकते, उसको अगर ये थोड़ा सा करेंगे फोकस, तो मैं समझता हूँ बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं। ये सारे बॉलर जो भी इस वक्त मौजूद है, ये इन्हें क्रिकेट खेलना आती है, इन्हें बॉल करनी आती है, मगर क्योंकि ये दोनों लेट आए आमिर और वे खासतौर से वाबियाज, और जो बाकी बॉलर है उनको हसन अली जैसे कि वो इतने अच्छी फॉर्म में नहीं थे, उनको सब चीजें अपने इंडिविजुअल बेस पे इम्प्रूव करना होगा। अभी इतना टाइम नहीं है कोई स्पेशल कैंप लगे या लगे, तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ
इंफरादी सतह
पर इन्होंने बेहतर करना है तो वो सिर्फ अपनी
इंफरादी सतह पर कोशिश करना
होगा, एफर्ट से और थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ को लाते हुए ये शो करें कि हम 100% एफर्ट दे रहे तो बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं, वरना अदरवाइज तो हालात काफी खराब है।
अच्छा हसन, पाकिस्तान का दूसरा मैच पीर के रोज इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम से होगा, इस पहले मैच की कारकर्दगी को देखते हुए बाकी मैचों में आपकी तवक्को क्या है?
मैं पहले थोड़ी सी बॉलिंग पर बात करना चाहूंगा
जी।
हमारी एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे कोचेज और जो इवन हमारे जो क्रिटिक्स हैं, उनकी सारी तवज्जो जो है वो स्पीड पर महदूद होकर रह गई है। हम ये समझते हैं कि जो प्लेयर, जो बॉलर जो है ना, वो 87, 88, 90 पे गेंद कराता है वो कामयाब बॉलर है। मैं समझता हूँ वहाब रियाज का डाउनफॉल उस दिन शुरू हुआ जिस दिन उन्होंने शेन वॉटसन के खिलाफ अपना मशहूर जमाना स्पेल कराया। उसके बाद उनकी सारी तवज्जो स्विंग से, सीम से, लाइन लेंथ से हटकर तेज बॉलिंग पर मरकूज हो गई। आप ये देखिए, हसन अली इतने अच्छे बॉलर थे, वो उनके ऑफ कटर पे वो विकेट दिया करते थे, स्लो गेंदों पर विकेट दिया करते थे, यॉर्कर से विकेट लिया करते थे। अब आप ये देखिए, सारे बॉलर आपके तेज रफ्तारी के चक्कर में शॉर्ट पिच गेंदे कराते हैं, यहाँ तक कि शाहीन शाह आफरीदी ने 3 इनिंग्स में 80 से ज्यादा रन देकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। हालांकि जब वो आए थे तो वो अपनी स्विंग और सीम पर विकेट लेते थे। तो ये इसको पे फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। जहां तक आपने पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच की बात की, मैं समझता हूँ बेइंतहा अहम मैच है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कम बैक करने की, इसलिए कि इंग्लैंड के खिलाफ आप 5 वनडे इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं, आपको उनके बैट्समैनों का भी पता है, आपको उनकी बॉलिंग का भी पता है, आप पहले मैच में आप तजुर्बा भी कर चुके हैं कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। तो अगर आप इस पे होमवर्क करें, सही मेहनत करें, इस पे प्लानिंग करें, तो मैं समझता हूँ कि ये इस मैच में जीत कर आप इस टूर्नामेंट में कमबैक कर सकते।
अच्छा, यही सवाल मेरा जलाल साहब से। जलाल साहब, बिल्कुल आखिरी हमारे पास 1.5 मिनट है, इस पहले मैच की कारकर्दगी के बाद आइंदा आने वाले मैचों में पाकिस्तान की टीम से आप क्या तवक्को करते हैं?
देखिए, इसको अगर हम परफॉर्मेंस रेट की बात करें तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं जिसको हम कहेंगे पाकिस्तान हरा सकता है। हर लिहाज से हर चीज में नेगेटिव जा रहा है मामला, और सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है कि भूल के उसे मेंटल साइड से ही गेम को जी सकते हैं, अपनी टेक्निक या अपनी टेक्निकल साइड से जीतेंगे, बल्कि मेंटली अगर ये लास्ट डिफीट है या पिछली डिफीट से भूल के हर प्लेयर अपने आप को नया समझ के इस मैच में आए और अपने एंड पे वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे, अपने एंड पे ना कि टीम तो ओवरऑल करेगी, हर एक अपने तौर पर करे तो शायद कुछ चेंजेस आ जाए। मगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे हर लिहाज से, प्लेयर की प्लेयर भी देख लें और परफॉर्मेंस भी देख लें, कोई ऐसी चीज पाकिस्तान के फेवर में नहीं है जो इंग्लैंड को हरा सके।
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے جلال الدین صاحب اور ہمارے ساتھ تھے حسن جلیل. ہم اسپورٹس کے بارے میں کچھ گفتگو آپ سے ہوئی, آپ دونوں تجزیہ کاروں اور ماہرین کے ساتھ. تو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ہم اس وقت آپ کے لیے طویل دورانیے کا پروگرام پیش کر رہے تھے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے. ہفتے اور اتوار کے دن 2 گھنٹے کا یہ پروگرام آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں. اس پروگرام کی ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل, انجینئرز تھے جان ڈرائیڈن, اور اب ہمارے ساتھ ہیں چانگ چانگ. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. ہمارے پروگرام سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.